لکھتا ہو تو اس کو میں ذرا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں یہ بات اتار دے کہ یہ سارے احکام در حقیقت اس وقت اپنی روح رکھتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ طریقت ساتھ میں لگی ہوئی ہو. معاشرت ہے. اب تیسرا باب جو ہے وہ معاشرت کا ہے. معاشرت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ زندگی گزارتا ہے انسان تو دوسروں کے ساتھ بھی سابقہ پیش آتا ہے. خود اپنی زندگی میں بہت سے مباحات ہیں جو اللہ نے جائز فرمائے ہیں ان کو انجام دیتا ہے, اور دوسرے تعلقات ہیں جن میں دوستوں سے تعلق, ماں باپ سے تعلق, بہن بھائیوں سے تعلق, پڑوسیوں سے تعلق, ملنے جلنے والوں سے تعلق, اور ان سے ایک طبعی طور پر محبت بھی ہوتی ہے. تو اس معاشرت کے اندر کچھ احکام ظاہری ہیں کہ مثال کے طور پر میں اس میں دونوں چیزیں شامل کرتا ہوں, یعنی وہ مباحات کہ جو انسان تنہا انجام دیتا ہے وہ بھی, اور جو دوسروں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات رشتہ داریاں ہوتی ہیں, تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی معاشرت کے اندر داخل ہیں. اس کے کیا آداب ہیں, کس طرح میں اس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب میں مثال کے طور پر جو مباحات ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار چیزیں ہمارے لیے مباح کی ہیں, یعنی جائز کی ہوئی ہیں. محرمات یا ممنوعات جن سے منع کیا ہے وہ کم ہیں, تھوڑے ہیں, اور جائز چیزوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. مثلا کھانا کھانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز کیا, اس میں صرف یہ قید ہے کہ حرام چیز نہ ہو اور حرام طریقے سے حاصل نہ کی گئی ہو, بس یہ قید ہے. باقی کیا کھاؤ اس کی کوئی قید نہیں ہے. پلاؤ کھاؤ, بریانی کھاؤ, قورمہ کھاؤ, دال کھاؤ, سبزی کھاؤ, ایک لامتناہی چیزیں ہیں جو حلال ہیں اور مباح ہیں کھانے کے لیے. تو اب شریعت میں, شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے. خنزیر حرام ہے, بکری کا گوشت جائز ہے, گائے کا گوشت جائز ہے, اونٹ کا گوشت جائز ہے, اور حلال اور حرام کی تفصیل جو کچھ بھی ہے وہ شریعت بتاتی ہے. سبزی کھانا حلال ہے, دال کھانا حلال ہے, چاول کھانا حلال ہے, یہ بتا رہے ہیں. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کھائیں, کھانا کھائیں اور کچھ اور خیال نہ کریں, بس یہ کہ بھوک لگ رہی ہے, کھانا اچھا ہے سامنے, تو ہم اس کو مزہ لے کر کھا لیا, قصہ ختم ہوا. تب بھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا, جائز کام ہوا. کھانا, بھوک لگ رہی تھی, کھانا سامنے آیا, اچھا لگ رہا تھا, کھا لیا, بھوک بھی مٹ گئی, لذت بھی حاصل ہو گئی, فارغ ہو گئے. کیا ہوا, یہ حلال ہوا حرام ہوا؟ حلال. لیکن طریقت یہ کہتی ہے کہ اس حلال کو تم عبادت بناؤ, اس حلال اور مباح کو عبادت بناؤ. کس طرح بناؤ؟ کہ کھاؤ ضرور, لیکن کھانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر محفوظ رکھو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرو, اس کا دھیان کرو. یہ لقمہ میرے پاس جو آیا, جو میں کھانے جا رہا ہوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مجھ تک پہنچایا. روٹی کا ایک لوالہ ہے, روٹی کا ایک لقمہ ہے, وہ مجھ تک کیسے پہنچا, کس نے اس کا بیج بویا, کس نے زمین میں ہل چلایا, کس نے اس پر پانی ڈالا, اس کو سیراب کیا, اور پھر سیراب کر کے انتظار میں بیٹھا رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش برسائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سورج کی کرنیں نچھاور کریں گے, اس پر چاند کی کرنیں آئیں گی, اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجے گا, اور ہواؤں سے اور اس کرنوں سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بارش سے یہ بیج جو ہے وہ پودا بنے گا. پودے کے اندر گندم نمودار ہوگا اور گندم کے اندر شاخیں ہوں گی. ایک خوشے میں سینکڑوں دانے نکلیں گے, وہ دانے نکل کے گندم بنیں گے, گندم بن کے وہ آٹا, اس کو کوئی چھانے گا, اس کو چھاننے کے بعد پھر آٹا بنائے گا. آٹا بنانے کے بعد وہ لوگ جائیں گے اور جا کر اس کو پیسیں گے اور اس کے ذریعے آٹا گوند کر کوئی پکانے والا اس کو پکا کے روٹی بنائے گا, وہ لقمہ تمہارے پاس آ رہا ہے. تو یہ تصور کہ یہ لقمہ جو میرے منہ میں جا رہا ہے حلال ہے, لیکن اس پر کائنات کی کتنی قوتیں خرچ ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بارش برسائی, اس پر سورج کی کتنے نچھاور کی, اس پر چاند کی روشنی پڑی, اس پر ہوائیں چلی, اس پر اس کے اندر زمین کے اندر طاقت پیدا کی, اور پھر وہ کس طریقے سے وجود میں آ کر کتنے واسطوں سے ہو کر کتنے مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے گزر کر ان کی محنت سے تمہارے پاس یہ بات نے یہ دانا پہنچا ہے. اگر فرض کرو زمین میں طاقت ہی اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا, پہنچتا نہیں پہنچتا. تو اب جب تم کھا رہے ہو تو بس اس وقت اللہ تبارک وتعالیٰ کے انعامات کا تھوڑا تصور کر کے کھاؤ کہ یہ میرے خدا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا ہے. جب یہ تصور کر کے کھاؤ گے تو وہ حلال کام جو تھا, جو مباح تھا, جس میں نہ گناہ تھا نہ ثواب تھا, وہ کیا بن گیا؟ وہ عبادت بن گیا اور ثواب بن گیا. تو شریعت کہہ رہی ہے روٹی کھانا حلال ہے, یہ شریعت کا حکم ہے, فقہ کا حکم ہے. اور طریقت کہہ رہی ہے کہ کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے کا کیا مطلب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو پھر بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ. اور اگر بھول بھی جاؤ شروع میں بسم اللہ پڑھنا, بیچ میں یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ دو. یہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہلایا جا رہا ہے تاکہ اے بندے تو جب یہ کھانا کھا رہا ہے تو ساتھ میں ٹھیک ہے حلال ہے تیرے لیے حرام نہیں ہے, لیکن تصور تو کر لے اس مالک کا جس نے یہ سب انتظام کر کے تیرے منہ میں لقمہ پہنچایا. تو یہ جو رخ نگاہ کا زاویہ بدل کر انسان کے مباحات کو بھی عبادت بنا رہا ہے وہ ہے طریقت. اسی طرح پانی کا حال ہے. یہ جو میں نے ملکمے کی مثال دی تو اس کو مولانا عبد الرحمان جامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارند تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری. یہ سارے ابر بادل اور یہ ہوائیں, ابر و بادو مہو خورشید اور چاند اور سورج اور یہ فلک, یہ پورا نظام شمسی, یہ سب کام پہ لگایا ہوا ہے تیرے اللہ تعالی نے. کیوں لگایا ہوا ہے؟ تا تو نانے بکفاری, تاکہ تیرے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا آ جائے اور تو غفلت کے ساتھ نہ کھائے. کھا لے مگر غفلت کے ساتھ نہ کھائے. تا تو نانے بکفاری اور بغفلت نہ خوری. تو یہ قرآن نے فرمایا الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کیسی بات فرما رہے ہیں باری تعالی. ارے تمہارا مالک اور خالق وہ ہے جس نے زمین میں جو چیز بھی ہے تمہارے لیے پیدا کی ہے. آسمان تمہارے لیے, زمین تمہارے لیے, سورج تمہارے لیے, چاند تمہارے لیے, ہوائیں تمہارے لیے, دریا تمہارے لیے, پہاڑ تمہارے لیے, جانور تمہارے لیے, جو کچھ پیدا کیا ہے اے بندو تمہارے لیے پیدا کیا. بس اتنا کام ہے تمہارا کہ ایک تو یہ دیکھ لو کہ جو کھا رہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے, اور دوسرا یہ کہ جب کھاؤ تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا تصور کر کے کھاؤ. پانی پی لیا ایک گھونٹ, دو گھونٹ تین گھونٹ. اب یہ پانی کے گھونٹ مجھ تک کیسے پہنچے, کہاں سے آگے؟ سمندر میں اللہ تبارک و تعالی نے پانی کا ذخیرہ رکھ دیا, ایک چوتھائی آبادی ہے انسان کی اور تین چوتھائی سمندر ہے, ایک چوتھائی مخلوق کے لیے تین چوتھائی پانی رکھ دیا. تو وہ پانی بھی اگر ایسے ہی پڑا رہتا میٹھا تو سڑ جاتا, اللہ تعالی نے اس کو کڑوا کر دیا, نمکین کر دیا کہ اس میں لاکھوں کروڑوں جانور مرتے ہیں اور وہ سڑتا نہیں. تو ذخیرہ بتا دے دیا کہ تین چوتھائی تمہارے لیے پانی کا ذخیرہ موجود ہے. تمہارے سے کہا جاتا کہ بھئی تم جا کے نکال کے لے آؤ اور اس کے نمکیات نکال لو اس میں سے اور پھر پانی پیو, کسی انسان کے بس میں نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے ذریعے, بادلوں کے ذریعے, مانسون کے ذریعے اس کو پانی کو اس لطیف شکل میں اوپر اٹھا دیا, بادلوں کی شکل میں, کہ وہ اس طرح اس میں آٹومیٹک مشین لگی ہوئی ہے, آٹومیٹک مشین لگی ہوئی ہے بادل کے اندر کہ وہ جو کڑوا پانی تھا اس کو بادل میں جا کے میٹھا ہو جاتا ہے آٹومیٹک. جو آج کل تو بغیر پلانٹ لگ رہے ہیں کڑوے پانی کو میٹھا بنانے کے, تو وہ اللہ تعالی نے خود بخود آٹومیٹک اس میں سسٹم ایسا رکھ دیا کہ وہ میٹھا ہو جاتا ہے. میٹھا ہو کے چلو بھائی برسا دیتے ہیں کسی جگہ, لو بھر لو اس کو سال بھر کے لیے, تو کسی انسان کے لیے کی قدرت میں نہیں تھا کہ اس کو بھر لیتا, سال بھر کا ذخیرہ کر لیتا. جا کے پہاڑوں پر برسایا اور پہاڑوں میں برسا کر اس کو برف کی شکل میں جمع دیا, وہاں جو ہے فریزر پیدا کر دیا تمہارے لیے, قدرتی فریزر جس میں پانی جمع ہو رہے ہیں. اور پھر سکا جاتا بھائی ہم نے جمع کر دیا, جاؤ وہاں سے اٹھا کے لے آؤ, یہ بھی بس میں نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے سورج کے ذریعے گرمی پیدا کر کے اس کو وہاں سے پگھلا کر ندیاں بنائی, دریا بنائے, اور ندیاں دریا بنا کر پھر ان کی رگیں زمین میں پھیلا دی جہاں سے کھودو پانی نکل آئے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام کیا تو تب یہ پانی کا جو گھونٹ ہے تمہارے مقدر میں آیا. قرآن کریم اس کو فرماتا انزلتموه ام نحن المنزلون, یہ جو پانی پیتے ہو تم نے پیدا کیا تھا, تم نے اتارا تھا یا ہم ہیں اتارنے والے؟ تو بس طریقہ یہ کہتی ہے کہ تم کھاؤ ضرور, مباحات کو ضرور استعمال کرو, لیکن اللہ کو نہ بھولو جس نے سارا انتظام کیا. تو ایک بندہ جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے سرشار ہے جس کو ولی اللہ کہتے ہیں, تو وہ عام لوگوں کی طرح نہیں کھاتا, کھاتا ہے دیکھنے میں کہ ایسا لگتا ہے جیسے اور لوگ کھا رہے ہیں یہ بھی کھا رہا ہے, لیکن اس کے دل میں اللہ جل جلالہ کی عظمت, اس کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہر نوالے پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہوتا ہے, شکر کرتا ہے. زبان سے تو ایک مرتبہ ہی کہہ لیا ٹھیک ہے, لیکن جب دل سے آدمی تصور کر رہا ہو کہ یہ نعمت مجھے اللہ تعالی نے دی ہے, تو پھر وہ مباح کام کیا ہو رہا ہے, وہ عبادت بن رہا ہے, اس پر اجر و ثواب ہو رہا ہے. حالانکہ بھئی کوئی کسی احسان کرنے والے نے اگر آپ پر احسان کیا, احسان کر کے آپ اس کو استعمال کر رہے ہو, تو بھئی اگر شکر ادا کر رہے ہو اس کا تو یہ آپ کا فریضہ ہے نا کہ بھئی ایک محسن کے احسان کا شکر ادا کرے. تو یہ شکر تو ہمارے ذمہ ویسے ہی لازم تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب شکر ادا کرو گے چاہے دل سے چاہے زبان سے تو یہ ہم تمہارے لیے عبادت لکھ دیں گے. وہ کام جو تم اپنے لیے کر رہے ہو اور اس میں یہ تصور کر کے کر رہا ہو کہ اللہ جل جلالہ کا کی عطا ہے تو ہم اس کو تمہارے لیے اجر و ثواب کا سبب بنا دیں گے. تو کھانا بھی عبادت, پینا بھی عبادت, سونا بھی عبادت, کیسا نظام بنا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے, اس کی طرف تصور دلانا یہ طریقت کا کام ہے کہ اس کی طرف تصور دلا کر انسان کو شکر گزار بنائے. یہ ہے ہر مباح کام میں یہ ہو جائے گا. آپ جو پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ تجارت میں ابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کا جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ جو کچھ حاصل کر ہو رہا ہے اس کے بارے میں سمجھو کہ یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. یہ چیز جب دل میں بیٹھ جاتی ہے, طریقت کا کام یہی ہے کہ اس چیز کو دل میں بٹھا دے. تصور میں وہ انسان اس کا اپنے پروردگار کا شکر گزار بنتا رہے اور مسلسل رہے. یہ چیز ہے جس کو طریقت کہتے ہیں, اور یہ ہر چیز میں ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالی سرہ کے ساتھ ہم ایک مرتبہ ایک دعوت میں تھے, کھانے کی دعوت تھی, تو بیٹھے تھے سب لوگ اور اچھی خوشگوار مجلس تھی. تو ہم نے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت اللہ تعالی کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس جمع ہیں. ایک تو کھانا ہے, کھانا بذات خود ایک نعمت ہے, چاہے لذیذ ہو چاہے لذیذ نہ ہو, لیکن انسان کی بھوک مٹانے کا تو ایک ذریعہ ہے. لہذا کھانا بذات خود ایک نعمت ہے چاہے لذیذ نہ ہو. جو کھانا لذیذ نہیں اس کی قدر اس سے پوچھو جو کئی دن کا بھوکا ہو. ایسے مناظر آپ نے شاید کبھی دیکھے ہو کہ جو بھوک سے بیتاب ہوتے ہیں ان کے سامنے روٹی صرف آ جائے, اس طرح دوڑتے ہیں جیسے کہ چیل جو ہے وہ اس کے اوپر دوڑتی ہے, گوشت کے اوپر دوڑتی ہے. حالانکہ صرف روٹی تنہا کھانے میں مزہ کوئی خاص نہیں ہے, لیکن اس کو بھی تو معلوم ہوا کہ کھانا بذات خود ایک نعمت ہے چاہے لذیذ ہو یا نہ ہو. ایک نعمت تو یہ, دوسری یہ کہ نعمت کہ کھانا لذیذ ہے, یہ دوسری نعمت کہ اس سے لذت بھی حاصل ہو رہی ہے, قوت بھی حاصل ہو رہی ہے اور لذت بھی حاصل ہو رہی ہے. تیسری بات یہ کہ بھوک ہے, اگر کھانا موجود ہو لذیذ بھی ہو لیکن بھوک نہ ہو تو اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں. جب آدمی کو بھوک نہیں ہوتی تو زبردستی بھی کھانا چاہے تو اس کو مزہ نہیں آتا. تو بھوک ہونا تیسری نعمت, پھر بھوک ہونے کے بعد بھوک بھی ہے کھانا بھی ہے لذیذ بھی ہے, لیکن کوئی ایسی خبر آ گئی کہ جس سے دل بے چین ہو گیا تو سارا کھانا اکارت ہو گیا. تو الحمدللہ کوئی ایسی خبر ہمیں نہیں ملی. اگر کھانا بھی ہو لذیذ بھی ہو اچھا بھی ہو اور کوئی خبر بھی غمگین نہ ہو, ماحول خوشی کا ہو, لیکن معدہ خراب ہے کھایا نہیں جاتا, کھایا جائے گا تو نقصان دے گا, تو الحمدللہ معدہ بھی ٹھیک ہے, یہ پانچویں نعمت. پھر اکیلا کھا رہا ہو تو بے شک اس میں بھی مزہ ہے, لیکن اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے تو ایک اس لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے, یہ چھٹی نعمت. پھر دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہو, کھلانے والا ذلیل کر کے کھلا رہا ہو تو اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو الحمدللہ عزت سے کھلا رہا ہے. یہ تو شمار کرتے جاؤ ایک کھانے کے اندر کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. تو یہ کہہ کر زاویہ نگاہ بدل دیا, دیکھنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا ایک زاویہ بدل دیا، تو اس زاویے کو کے نتیجے میں وہ سب، یہ سب پر نعمتوں پر جب شکر ادا کرو گے دل دلی میں صحیح، تو کتنی عبادت جمع ہو گئی اس کے اندر. تو بزرگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زاویہ نگاہ تبدیل کر دیتے ہیں، سوچنے کا انداز بدل دیتے ہیں. اس کو کہا ہے کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال اطاعت بے ریا. ایک لمحے کی کسی ولی کی صحبت وہ صد سال، سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے ذرا سا تمہارا رخ تبدیل کر دیا، اس نے تمہاری طاعت کو، تمہاری عبادات کو، تمہارے اعمال کو موڑ کر صحیح رخ دے دیا، اس کے نتیجے میں تمہارے پاس ثواب کے ڈھیر جمع ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. تو اپنے اعمال کے اندر بھی یہ صورتحال ہے. حضرت والی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب میں سن 1956 کی بات ہے، تقریباً 12 سال میری عمر ہوگی، تو حضرت شام تشریف لے گئے تھے، حضرت والی صاحب نے، اور بیت المقدس و فلسطین کا بھی دورہ کیا تھا، اور وہاں بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں ہوئی تھی. تو وہ بھی ایک بڑی دلچسپ ان کی اس کی رودات تھی جو حضرت والد صاحب نے خطوں کے ذریعے ہمیں بتائی تھی، ایک ایک چیز کی تفصیل. تو اس میں جب وہاں سے واپس تشریف لائے اور عمرہ کرتے ہوئے آئے تھے، تو میرے لیے پہلی بار گھڑی لائے، 12 سال کی عمر میں گھڑی لے کر آئے تھے. تو گھڑی مجھے دی اور کہا کہ یہ تمہارے لیے میں تحفہ لایا ہوں، لیکن اس کو اس نیت سے اپنے باندھو کہ نمازوں کے اوقات کا صحیح پتہ چلتا رہے نمازوں کے. حالانکہ اس وقت، اس زمانے میں نماز کے اوقات گھڑی میں نہیں آیا کرتے تھے، اب تو میری گھڑی، ہماری گھڑی میں آتے ہیں، میرے پاس ہیں، یہی پہنتا ہوں، لیکن اس وقت اوقات نہیں آتے تھے. لیکن اس لیے پہنو تاکہ تم اپنے وقت کی قدر کر سکو، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اب گھڑی تو میں ویسے بھی ایک باپ کا دیا ہوا تحفہ، باپ بھی کیسا، اور اس نے اپنے محبت کے ساتھ دی، کتنی بڑی نعمت تھی، اور پہن لیتا، لیکن دیتے وقت توجہ دلا دی کہ یہ اس نیت کے ساتھ پہنو، اس نیت سے پہنو. جب اس نیت سے پہنو گے تو یہ گھڑی پہننا بھی عبادت بن جائے گا. تو یہ بزرگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت ذرا سا رخ تبدیل کر کے، زاویہ نگاہ بدل کر، ایک معمولی کام کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں. یہی فائدہ ہے بزرگوں کی صحبت کا. اور پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ خود اپنی نگاہ بھی رفتہ رفتہ جانے لگتی ہے ان معارف کے اوپر، ان باتوں کی طرف، اور انسان کا رخ جو ہے سوچنے کا بدل جاتا ہے. حضرت، میں نے پہلے کبھی ایک مرتبہ آپ حضرات کو سنایا، میرے بڑے بھائی مرحوم حضرت ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب انہوں نے شروع میں لکھنا سیکھا بچپن میں، تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا خط حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھوایا کہ حضرت کے نام خط لکھو. تو بھائی جان نے خط لکھا، جب بچے جیسے لکھتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس وقت تحریر بھی اتنی اچھی نہیں تھی، ٹیڑی میڑی. تو حضرت کے پاس پہنچا، حضرت نے جواب دیا. اب دیکھو اتنی مصروف شخصیت جس کے پاس ڈاک کے ہر روز انبار آتے ہیں، اور کیا کیا ان کے کام جاری ہیں، لیکن ایک بچے کا خط آیا تو جواب لکھا اس کا. اور جواب میں لکھا کہ میاں محمد ذکی، ہم نے تمہارا خط پڑھا، بہت دل خوش ہوا اور کہ تمہیں لکھنا آ گیا، اب اپنی تحریر کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرو، اور نیت یہ کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو. پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، یہ نیت کرو. بہتر بنانے کے لیے. اور پھر ایک جملہ آخر میں لکھ دیا, دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں, ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں. یعنی پہلے قدم سے تمہیں تمہاری نیت کا رخ تبدیل کر رہا ہوں. ایک آدمی تحریر اچھی لکھتا ہے اور سیکھتا ہے, خطاطی سیکھتا ہے, باقاعدہ بہترین تحریر لکھنا اس کو سیکھتا ہے, تو اس لیے سیکھتا ہے کہ بھائی دنیا دیکھے گی تو تعریف کرے گی کیا خوبصورت لکھا ہے. ایک یہ بھی سے دکھتا ہے نظر ہے کہ بھائی میں اس لیے اپنی تحریر بہتر بناؤں کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ بھائی کتنی اچھی تحریر ہے. اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ تاکہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو, بلکہ اچھی تحریر دیکھ کر انسان کو ایک فرحت ہوتی ہے وہ حاصل ہو. یہیں سے رخ موڑ دیا, بچپن سے رخ موڑ دیا کہ اس طرح کرو. تو طریقت یہ کرتی ہے کہ بات وہی ہے جو شریعت نے کہی ہے, لیکن شریعت کی بات کو ایک روح دینے کے لیے اس میں کچھ زاویہ نظر بدل دیتی ہے. اسی طرح دیکھو ہم روز مرہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ بہت سے لوگوں سے ہماری دوستی ہے, محبت ہے, اور اس محبت اور دوستی کی وجہ سے ہم بہت سے آپس میں ملتے ہیں, جلتے ہیں, ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مہمانی کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ سب ہے, جائز ہے. اگر کوئی اس میں معصیت نہ ہو, کوئی گناہ نہ ہو, کسی مسلمان سے محبت کرنا, اس سے دوستی رکھنا, اس سے ملنا, اس سے جلنا, وہ آئے تو اس کا اکرام کرنا, یہ سب اچھی باتیں ہیں, لیکن جائز ہیں. لیکن طریقت یہ کہتی ہے کہ تعلق جس سے رکھو وہ اللہ کے لیے رکھو. دوستی اگر ہے کسی سے تو دوستی بھی اللہ کے لیے ہو, اللہ کے لیے ہو. کیا اللہ کے لیے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المسلمون مومنون اخوہ, سارے مومن بھائی بھائی ہیں, اور کسی بھی مومن کے ساتھ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے محبت رکھنا یہ بذات خود ایک عبادت ہے. سات آدمی جو جن کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ عرش کے سائے میں ہوں گے, جبکہ عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا حشر میں, اس میں سات لوگوں میں ایک وہ ہیں المتحابان فی اللہ, جن کے درمیان اللہ کی وجہ سے محبت ہو. اللہ کی وجہ سے محبت ہو, مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہے, کوئی دین کا خادم ہے, دین کا داعی ہے, معلم ہے, استاد ہے, اس سے محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ اس کا اپنا ذاتی کوئی منفعت تو ہے نہیں, کوئی اس سے پیسے نہیں لینے, اس سے کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کرنا. جو کچھ محبت ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ دیندار ہے, یہ تو ہے ہی. لیکن دوستوں سے محبت بھی اللہ کے لیے. دوستوں سے محبت کیا؟ کہ یہ میرا بھائی ہے, اور قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, سب بھائی بھائی ہیں, لہذا میں اس سے جو محبت کر رہا ہوں, یہ تعلق رکھے ہوئے ہوں, وہ اس نیت اس وجہ سے رکھے ہوئے ہوں کہ رسول کیا نبی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہارا بھائی ہے, بھائی ہونے کے ناطے کر رہا ہوں. ہمارے پاس روز مہمان آتے ہیں, آ کے ہم ان کے خاطر تواضع بھی کرتے ہیں, چائے پلا دی, کھانا کھلا دیا, کچھ اور خاطر تواضع کر دی بس, بے دھیانی میں, غفلت میں. لیکن اگر توجہ اس طرف ہو جائے کہ اکرام ضیف یعنی مہمان کی خاطرداری, یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہر مرتبہ آدمی یہ سوچ لیا کرے کہ مہمانوں کی جو میں خاطر تواضع کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند فرمائے. فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ مدتوں میں نے یہ مشق کی ہے, مدتوں مشق کی ہے کہ کھانا سامنے آیا, بھوک لگ رہی ہے, دل چاہ رہا ہے کہ کھاؤں مگر رک گیا کہ میں صرف اپنے دل کی چاہت کی وجہ سے نہیں کھاؤں گا. پھر دوسرے لمحے دل میں یہ سوچا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب جیسا بھی کھانا سامنے آتا تھا آپ ارادے سے کھاؤں گا. گھر میں آیا, بچہ کھیلتا ہوا مجھے اچھا لگا, دل میں چاہا کہ اس کو گود میں اٹھا لوں, اس کو پیار کروں, اس کے ساتھ کچھ باتیں کروں, لیکن رک گیا. اور پھر دل میں اس بات کا استحضار پیدا کیا, اس بات کا دھیان پیدا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے اور بچوں کو اٹھا لیا کرتے تھے. تو اب چونکہ اتباع سنت کا دل میں خیال ہو گیا تو اب اٹھاؤں گا. یہاں تک کہ میاں بیوی کے تعلقات جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اگر آدمی اس نیت سے اپنے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے کا خیال کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں اور اس میں بھی یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میاں بیوی کو خوشگوار طریقے سے زندگی گزارنے کا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں خواتین کے ساتھ. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں تو محبت جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو جائے گی. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ ایک مرتبہ کچھ اپنی اہلیہ کے ساتھ, آدمی کو کچھ نہ کچھ تلخی ہو جاتی ہے بعض اوقات, تو کچھ تلخی ہو گئی اپنی اہلیہ کے ساتھ. اس تلخی میں جو اہلیہ تھی انہوں نے کوئی جملہ ذرا سخت کہہ دیا اور بلند آواز سے کہہ دیا, اور کیا ایک طرح سے غصے کے لہجے میں کہہ دیا. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ دیکھو بی بی, مجھے اس لہجے کی برداشت نہیں ہے, جس لہجے سے تم سے بات کر رہی ہو اس لہجے کی مجھے برداشت نہیں ہے, اگر تم اسی طریقے سے رہنا چاہتی ہو تو میں اپنی چرپائی اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر لے جا کر رہنے لگوں گا. یہ فرمایا خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کہا, اپنا واقعہ خود بتا رہے ہیں, اور جب میں نے کہہ دیا تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ تو نے کہہ تو دیا کہ میں چارپائی کہیں اور ڈال کر وہاں, یا بیوی کی جو محبت ہے وہ تمہیں ایسا کرنے دے گی؟ تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو الحمدللہ دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے مجھے اگر ایسا کرنا پڑا تو کر لوں گا, کیونکہ محبت جو کچھ ہے وہ در حقیقت اللہ کے لیے, تو میں ایسا کر لوں گا, مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا, یعنی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی, کیونکہ یہ محبت صرف بیوی کی محبت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی ہوئی محبت ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہو تو مجھے کوئی اشکال نہیں. اب یہ بات جو فرمائی کہ کیا مانا کہ جو تعلقات کی جو محبت ہے وہ حقیقت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے یہ محبت ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے ساتھ معاشرت کا تو وہ کر رہے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہے, یعنی کہ پہلے دن ہو جائے گی لیکن عادت ڈالنی پڑتی ہے, اور عادت اسی طرح پڑتی ہے کہ صحبت اچھی ہو, جب صحبت اچھی ہوگی اور خاص طور پر کسی ایسے اپنی طرف لگایا ہوا ہو تو پھر رفتہ راستہ منتقل ہوگا, بری صحبت ہوئی برا اثر پڑے گا. تو بے شمار کام ایسے ہیں جو ہم نیکی کے کرتے ہیں, لیکن اس وقت دھیان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اس وقت نہیں ہوتا. تو ہم یا تو صرف مباح اور جائز کی حد تک محدود رہ جاتے ہیں یا کسی ایک تسبب کی حد تک محدود رہ جاتے ہیں. نیت کا ثواب نہیں ملتا. آپ جا رہے تھے کہیں, کچھ چھلکا پڑا ہوا تھا, تو اس وقت آپ کو اور کچھ دھیان نہیں سوائے اس کے کہ میں لوس کوئی گر نہ جائے, اس کا ثواب ملے گا یہ سوچنے کا. اور اگر ویسے ہی بغیر سوچے کر دیا تب بھی تسبب کا ثواب ملے گا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر آدمی نیت نہ بھی کرے تب بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے ہیں. جانور, چرندہ, پرندہ کچھ کھائے گا تو اس کا ثواب اس کو پہنچے گا, تسبب کا ثواب اس کو مل جائے گا, بغیر نیت کی بھی مل جائے گا. اور اگر نیت کر لی تو دوسرا ثواب نیت کا. اب اگر وہاں سے کچرا ہٹانے کے لیے اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا ایک ادنا شعبہ یہ ہے کہ آدمی تو یہ چیزیں جو ہیں مزاج میں گھل جاتی ہیں, کہے کہ ذریعہ طریقت کے ذریعے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں چیزیں گندھی ہوئی ہیں, شریعت اور طریقت. شریعت جو ہے وہ احکام ظاہرہ کا نام ہے, ان احکام ظاہرہ میں روح پیدا کرنے کا نام ہے طریقت. تو بہت سارے معنی ہیں لیکن اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اعمال مباحہ ظاہر میں جو صرف جائز کام ہے, بظاہر کوئی عبادت نہیں ہے لیکن اچھی نیت سے وہ عبادت بن جاتے ہیں. تو حضرات صوفیاء کرام کیا کرتے ہیں کہ انسان کو اس بات کا عادی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں نیت اچھی کرے, ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے تو اس کی ساری زندگی عبادت میں ڈھل جائے. مگر یہ ذرا تھوڑا مشق کرنے سے اور مداومت کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ ہر وقت پھر انسان کا دل جو ہے وہ اس طریقے سے جڑا رہتا ہے. تو معاشرت میں بھی جو ہے وہ تصوف کا یا طریقت کا کہ معاشرت کے ہر عمل کو باری تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے توفیق عطا فرمائے, ہماری نیتیں درست فرمائے, اور ہمارے جو کچھ میں نے کہا ہے یہ زبانی بات نہ رہے. اللہ تعالیٰ